نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے اور ہمارا آج کا سیشن کتاب الوضو ہی کی کنٹینیشن ہے اور اس میں ہم آج حدیث نمبر 129 سے شروع کریں گے 155 پیج اور باب ہے جو ہمارے سامنے اس کا نام ہے الاستنصار فی الوضو. دیکھیے گا حدیث اگلی 129. وفی روایت ان عثمان رضی اللہ عنہ قال, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا, الا احدثکم حدیثا, کیا میں نہ تم کو بتاؤں ایک بات. یہاں دیکھیے کہ رغبت دلانے کا انداز ہے, ایک دم کسی کو جا کے کچھ سنانے لگ جانا, اس سے اگلے بندے کی توجہ نہیں آتی. یہ پوچھنا کیا میں آپ کو کچھ سناؤں, کیا میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں, تو اگلا ذہنی طور پہ تیار ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت انداز ہوتا ہے. آپ بھی کبھی کسی سے باہر جاتے, راہ میں, پارٹیز میں, شادیوں میں کوئی بات کریں, کوئی مسئلہ بتائیں, تو ایک دم نہ شروع کر دیا کریں. کوئی موقع ہو, ماحول ہو, کوئی بات کہے یا لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں, الجھ رہے ہیں, تو آپ کہا کریں, اچھا اگر آپ چاہیں تو میں تھوڑی سی آپ کی مدد کروں. وہ کہیں گے اچھا ہاں ضرور کریں. پھر آپ دیکھیں گے کہ سب خاموش ہو کے سنیں گے. بعض درد دینے والے بیچارے, بات کرنے والے, میں نے دیکھا وہ بھی بول رہے ہیں, لوگ بھی بول رہے ہیں, کوئی نہیں ان کی سن رہا. جو سننے نہیں آیا, سنانے آیا, وہ تو آپ کی بات کبھی نہیں سنے گا. تو لہٰذا الا احدثکم, کیا میں نہ سناؤں آپ کو ایک بات, لولا آیت فی کتاب اللہ, اگر نہ ہوتی ایک آیت اللہ کی کتاب میں, ما حدثتکموہ, تو میں کبھی بھی یہ بات تم کو نہ بتاتا. یعنی کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی کتاب میں یہ ایک آیت نہ ہوتی تو میں کبھی دوسروں کو یہ بات نہ بتاتا. کیوں؟ ذمہ داری کا احساس ہے. جب انسان دوسروں کو کوئی بات سناتا ہے, اس کی اپنی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اتنی ذمہ داری کا کام ہے کہ میں کبھی لوگوں کو کوئی حدیث نہ سناتا اگر مجھے اس پہ ڈر نہ لگتا کہ جو میں نے اللہ کے نبی سے سنی. الذین یکتمون ما انزلنا من البیناتی, سورۃ بقرہ کی آیت 161 ہے کہ بے شک وہ لوگ جو میری نازل کردہ آیات کو چھپاتے ہیں, تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے. ابھی تک جتنی بات ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی کوئی حدیث نہ بتاتا. جیسے جیسے میں آپ سے کہہ دوں کہ پڑھانا یا بتانا اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہونا کہ اللہ پکڑ لے گا کہ پتا تھا تو دوسروں کو نہیں بتایا, تو میں آپ کو کبھی نہ بتاتی. یہ بات تھی. خیر, یہ بات کر کے ختم کر دی بات. اب بات بتاتے ہیں. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, لا یتوضؤ, نہیں وضو کرتا کوئی, رجلن, کوئی مرد, فیحسن وضوءہ, بہت اچھی طرح. یعنی جب بھی کوئی شخص بہت اچھی طرح وضو کرتا ہے, ویصلی الصلاۃ, پھر ادا کرتا ہے نماز, تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ یہ جو لا تھا اس کی وجہ سے باگے اللہ آ رہا ہے, اللہ غفر له ما بینہ وبین الصلاۃ, مگر یہ کہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس کے وہ گناہ جو اس وقت اور اس نماز کے دوران ہوں گے. حتی یصلیھا, یہاں تک کہ وہ اگلی نماز پڑھے, یعنی اس کے بعد وہ دوسری نماز بھی پڑھ لے. قال عروہ, عروہ نے کہا, عروہ ایک راوی ہیں, ولایت, وہ آیت یہ ہے, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات, بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے روشن آیتیں اتار دی, یعنی آیت 161. چلیے, اس میں کیا بات سمجھ آ گئی؟ یہی بات کہ وضو اچھا کرنا چاہیے. تو اچھے طریقے سے جب نماز پڑھتے ہیں تو انسان کے ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے بیچ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. دیکھیں, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. اگر اس کو ہم اپنے اوپر لے کر محسوس کریں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ سارا دن ہم باہر ایکسپوز کرتے ہیں اپنے آپ کو, جب تو کیا ہوتا ہے, مٹی پڑتی ہے نا, جراثیم بھی پڑتے ہوں گے اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو. پھر کیا ہوگا, وہ جراثیم جو ہمارے اوپر پڑتے ہیں, ہم گھر جاتے ہیں, پانی ڈالتے ہیں, پھر جراثیم دھو لیتے ہیں, شاور لے لیتے ہیں, ڈیوڈرنٹ لگا لیتے ہیں. ظاہری طہارت کی طرح ہمارے اوپر ہر لمحے گناہوں کی گندگی بھی ہوتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی اور چاہتے ہوئے بھی. کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میں تو کوئی گناہ ہی نہیں کرتی, تو یہ بھی وہ بات کہہ کے گناہگار ہو رہا ہے کہ ہر لمحے, ہر دم انسان اپنے آپ کو گناہوں میں ڈالتا ہے. تو یہ نمازیں پڑھنا, ایک وقت سے دوسری نماز, اور نماز وہ پڑھنی شعور کے ساتھ, فیحسن وضوءہ, اچھا وضو ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. دیکھیں, ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جلنے کے لیے نہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ ہم جل کے مر کے جہنم میں چلے جائیں. بعض دفعہ مائیں نہ سمجھی میں بچے کو کہتی جاؤ پھر جہنم میں, اللہ تو کبھی نہیں کہتا. میں نے تو پورے قرآن میں کہیں نہیں پڑھا اللہ کہتا جاؤ پھر آگ میں, نہیں، اللہ تو یہی کہتا ہے کہ اگر تم اچھے کام کرو تو میں تو قدردان ہوں. ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر شکر کر لو اور ایمان لے آؤ تو کان اللہ شاکرن علیما. تو گویا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے، ہماری زبان میں اگر ہم کہیں اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے لوگوں کو بخشنے کے. تو یہ ایک نماز سے دوسری نماز ہمارے گناہوں کی معافی ہے، یہ کلینلینس ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب وضو کرتے ہیں، پھر نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، پھر جو اس کا پوسچر ہے، سجدے میں جاتے ہیں، اس دوران حقیقت میں ہمیں فزیکلی بھی تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا. آپ کام میں لگی ہوئی ہیں، صبح سے کام کام کام، اور پسینہ بھی آ رہا ہے، مٹی بھی پڑ رہی ہے. جو ہی وضو کر کے جائنماز پہ کھڑی ہوتی ہیں، آپ کو لگتا نہیں کہ یہ میرا ٹائم آ گیا. ایک پاز ہے، ایک بریک ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ کچھ کام کرے پھر بریک لے لے، ایک شارٹ بریک ہے، کبھی چھوٹی ہیں کبھی بڑی. پھر ہر نماز کا جو وقت مختلف ہے، کوئی لمبی نماز ہے کوئی چھوٹی ہے، تو آپ دیکھیں وہ بھی ٹائم کی مصروفیت کے حساب سے ہے. جتنا ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کو اپنے ریلیٹ کرے گا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. بعض دفعہ ہم دیکھیں کہ نماز صرف اس لیے نہیں پڑھتے، اچھا کام میں لگی ہوئی یہ ختم کر لوں، کام بھی نہیں ختم ہوگا اور نماز بھی چلی جائے گی. تو جس وقت انسان کو موقع ملے جب وہ کرے، یہ سوچ کے آپ اگلی نماز پڑھیں کہ میں اس سے پچھلے گناہوں کو جو میں ابھی تک کر چکی اس کو معاف کرا رہی ہوں. اور گنا کریں، ابھی کوئی کام ہوا ہے، اچھا یہ غلطی ہو گئی، اچھا بولنے میں، اچھا سوچنے میں، اچھا نظر ادھر ادھر بھٹ گئی، اچھا کسی کے بارے میں برا سوچ لے. کاؤنٹ کرتے جائیں، ایک لسٹ بنائیں اپنے سامنے، پھر اس کے بعد جب نماز میں کھڑے ہو نا تو وہ سارے گناہ جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں نا اس کو سوچیں، اللہ وہ بھی صبح ہو گیا تھا، اللہ یہ بھی ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دے. تو آپ فیل کریں گے کہ آپ کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ آئے گی. اور اگر ہم کہتے ہیں نہیں ہم سوچتے نہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم بہت کم سوچتے ہیں. جو نہ سوچنے کی عادت ہے نا وہ بندے کو بہت زیادہ سیلف سفیشینٹ کر دیتی ہے، اور اس کو ایسے لگ جاتا ہے کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث ہی نہیں پایا. ایک چھوٹی سی دعا کسی نے بھیجی تھی، پڑھ کے سنا دیتی ہوں، شاید کسی کو فائدہ ہو جائے. یا اللہ مجھے بچا، یہ ٹاپک ہے، ایسی نیند سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو، ایسی مصروفیت سے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو، ایسی سستی سے جس سے عصر کی نماز قضا ہو، ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو، اور ایسی تھکن سے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو. آمین. آپ دیکھیے کہ عموماً یہی وجوہات ہوتی ہے نا ہماری ان نمازوں کے جانے کی. تو ہر نماز کو اپنے گناہوں کی معافی کا ایک سرٹیفکیٹ بنا لیں. اگلا باب دیکھتے ہیں، باب الاستنصار فی الوضو، وضو میں ناک صاف کرنا. ان ابی ہریرہ، بلکہ آپ سب پڑھ لیجئے کیونکہ اس میں کچھ مشکل لفظ ہیں، تو انشاءاللہ آپ دہرا لیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قالا، اب یہ الفاظ آ گیا حدیث کے، من تودا فلیستنثر ومن استجمر، اب الگ پڑھ لیتے ہیں، ومن استجمر فلیؤتر. ترجمہ دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من جس نے تودا وضو کیا، فل یستنصر پھر اس نے ناک چھاڑا، ومن اور جس نے استجمرا جس نے جمر، یعنی اس میں لفظ جمر چھپا ہوا ہے، پتھروں کے ساتھ استنجا کیا، تو فل یوتر چاہیے کہ تاک ادا سے کرے. یہ جو لفظ ہے نا یوتر، وہی ہے جس کو ہم اردو میں وتر کہتے ہیں، جو ہم عشاء کے بعد بھی وتر پڑھتے ہیں نا، تو وہ بھی اسی سے وتر کہتے ہیں، آڈ کو، ون تھری فائیو نائن، تو اللہ کو وتر پسند. ہاں پتھروں سے استنجا کرتے ہیں، اگر تاک سے کرے تو کیا سمجھ آیا، تین کر لے، پانچ لے لے، سات لے لے. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں، تو دین میں کیوں کی تو بات ہی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بس مان لیں. اللہ کو وتر لفظ پسند ہے، اللہ کو آڈ پسند ہے. آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں دن رات ہمارے عمل میں رہتی ہے نا. مثلاً آپ کو چیز پکڑیں گے تو آپ ایک پکڑیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کہیں گے نہیں اللہ کو بہتر پسند ہے، پھر تین لے لیں، تین لیں، پھر کوئی کہہ رہے اور لے لیں، پھر ایک نہیں ایک اور لے لیں. بندے کی پسند جب اللہ کے ساتھ ملتی ہے نا، تو وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. کبھی مجبوری آپ کہیں نہیں دو ہی لینی، تو کوئی بات نہیں، اللہ نے ہر چیز کو جوڑے سے پیدا کیا ہے. یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بننی چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں حدیثیں پڑھی جائیں یا فقہ پڑھی جائے یا دین کی کوئی بات سیکھی جائے، اس کو سوال جواب میں الجھا دیتے ہیں، اس کی اصل روح نہیں لیتے. بھئی اللہ نے کہا آڈ ہے تو آڈ ہے، اللہ خود وتر ہے، حدیث میں آتا اللہ ایک ہے، اللہ وتر ہے، اس کو وتر پسند ہے. کل ہو اللہ احد، وہ ایک ہے، اس کے جیسا کوئی ہے نہیں. اور آپ کہتا ہے کہ لفظ احد وہ لفظ ہے جس کو جمع نہیں کیا جا سکتا، جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، ہر چیز کا جوڑا ہے لیکن ایک کا جوڑا نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ کوشش کر کے رکھے. اب آپ کہیں گے ہمیں کہاں ضرورت پڑتی ہے آڈ کی، کھانے میں مسالے ڈالتے ہیں نا، کالی مرچیں ڈالی، گن کے ڈال رہے ہیں، وتر ڈال لیجیے. ساتھ ہی حدیث سن لیجیے، آزاد کر لیں کہ اللہ کو وتر پسند ہے. الائچی ڈال رہے ہیں، حلوہ بنا رہے ہیں، اس میں وتر ڈال دیجیے. گھونڈ بھر رہے ہیں تو وتر میں ڈال دیں. تو یہ باتیں مسائل کی نہیں ہوتی، یہ اصل میں بندے کی توجہ کی ہوتی ہیں. تو لہٰذا جب بھی ممکن ہو تین ہے. اب آپ کہتے ہیں ہم اس سے کیا کریں استنجا، واش روم میں جائیں، ٹوائلٹ یوز کریں، تو رول پیپر یوز کریں، تین دفعہ کر لیں، ایک دفعہ کر لیں یا تین دفعہ کر لیں، اور اس سے زیادہ نہ کریں. یعنی یہ اب کہاں جا کر بھی انسان دیکھے اللہ سے محبت کا اظہار کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں پھر انشاءاللہ دن بدن آپ کو گاڈ کانشیس کریں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا احساس ہوگا ہر وقت. پھر اس کے بعد دیکھیں ناک میں پانی ڈال کر اسے صاف کرنا وضو کے لیے سنت ہی نہیں بلکہ فرض ہے، کیونکہ آپ نے حکم دیا ہے. آپ لفظ دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، من تودا جو کرے تو اس کو چاہیے اس تج مرا اور فل تن سارا، یہ یعنی امر کا سیا ہے. تو گویا کہ یہ ضرور کرنا چاہیے. پھر اگلا باب دیکھیے، الاستجمار وترن، استنجے میں تاک پتھر لینا یا ڈھیلے لینا، جمار جمر سے پتھر، چھوٹی چھوٹی ڈھیلیوں جو کنکریاں ہوتی ہیں نا، یا آپ کہہ لیجئے کٹی ہوئی جو بجری ٹائپ چیز ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کہہ لیجئے. وان ہو رضی اللہ عنہ، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تودع احدکم، جب وضو کرے تم میں سے کوئی ایک، فل انفہ ما ان، تو چاہیے کہ ڈالے اپنے ناک میں پانی. یہ جو انف ہے نا، ناک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نوز، پانی. ثم ملینسر، پھر اتھاڑے، ناک کو صاف کرے. ومن استجمر، استنجا کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تاک پتھروں سے یوز کرے، تاک پتھر استعمال کرے، یعنی آڈ نمبرز میں. و ازا، اور جب استیقظ، بیدار ہو، اٹھے، احدکم، کوئی ایک تم میں سے، من نومی، ہی اپنی نیند سے، صبح اٹھے نیند سے، فل یغسل یدہ، تو چاہیے کہ اپنا ہاتھ دھوئے، قبل، اس سے پہلے، ان یدخلہا، کہ داخل کرے اس کو، ہاتھ سے مراد ہاتھ ہے، مؤنث ہوتے ہیں ہاتھ عربی میں، کہا کہ اپنے ہاتھ کو اس سے پہلے کہ داخل کرے، فی ودوئہ، جی ودو کیا تھا، وا برتن، جی وضو کے، وضو کے پانی کے برتن میں، یعنی جب برتن میں ہاتھ ڈالے تو اس سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لے، کیونکہ فإن أحدكم، کیونکہ کوئی ایک تم میں سے، لا نہیں، یدری، جاندا، اینا، کہاں، باتت، باتت رات گزاری، بات یبیت بیتن، رات گزارنے کو کہتے ہیں، تو باتت تا مؤنث کی آخر میں ہاتھ کی وجہ سے، کہاں رات گزاری، یدہو، اس کے ہاتھ نے. بخاری کی روایت ہے. دیکھیے بہت ہی خوبصورت اس میں سنتیں ہمیں مل رہی ہیں. پہلی بات دیکھیے کہ جب وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالے، اور خاص طور پہ جو صبح کا وضو ہوتا ہے نا، اس میں یہ استنثار صبح اٹھتے ہی جو ہے نا کر لینا چاہیے. وجہ، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان رات ناک کی کوٹھری میں گزارتا ہے. یہ جو ناک کا بھنسا ہوتا ہے نا، جس کو آپ یہ نیزل کیویٹی کہتے ہیں، ادھر رات کو شیطان آ کے سوتا ہے. جب صبح اٹھیں گے تو ہمیں وہ تنگ کرے گا، اس لیے سوتے ہیں نا تو وہ نکل جاتا اس میں سے. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ یہ آپ کے الفاظ کے، جا رات اس کا ہاتھ، میں سے تو کسی کو نہیں پتا رات کو اس میں ہاتھ لگتا ہے، جسم کو لگ سکتا ہے. تو کہا کہ صبح وضو کے لیے جب جاؤ تو پہلے پھر اس برتن میں ڈالو. وجہ کیا کہ اگر گندا ہاتھ اس جگہ پانی میں چلا گیا تو سارا پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اگلے باب دیکھیے، باب غسل رجلینی فی نالینی و یمسح علی النعلین. غسل رجلینی، دھونا دونوں پاؤں کا، فی النعلینی، جوتوں میں، ولا، اور نہ یمسخ، مسح کرنا، علی النعلین، دونوں پاؤں پر، یعنی جوتوں پر مسح کرنے کی بجائے دونوں پاؤں کو دھونا. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قد قیل لہ، کسی نے ان سے کہا، یعنی اعتراض کیا ان پہ، رائی تو کا، میں نے تم کو دیکھا ہے، لا تمسو، نہیں تم چھوتے، من الارکانی، ارکان میں سے رکن، یعنی من الارکان کس کو کہا جا رہا ہے، دو رکنوں کو. عرب لوگ دو رکن کس کو کہتے ہیں، رکن یمانی. خانہ کعبہ کا طواف جب آپ کرتے ہیں تو آخری کونا جو ہوتا ہے نا، وہاں ایک پتھر لگا ہوا جس کو رکن یمانی کہتے ہیں، اگر اس کی سیدھ میں آپ چلتے جائیں تو یمن آ جاتا ہے. اس سے تھوڑا سا پاکے آئیں گے تو پہلا کارنر جہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے اس کو حجر اسود کہتے ہیں. تو انہوں نے ان دونوں کو ملا کر ارکان کہا. بات واضح، یعنی دونوں رکنوں، یعنی دونوں کونوں کو تم نہیں چھوتے، इल्लल यमान यानी, यानी मैं देखता हूँ कि तुम हिजरे अस्वद और रुकने यमानी के अलावा बैतुल्ला के किसी कोने को हाथ नहीं लगाते। पहला एतराज़, यानी इससे पता चलता है कि उस दौर में भी लोग एतराज़ करते थे। यानी इब्ने उमर पे किसी ने पहला एतराज़ ये किया कि मैं देखता हूँ कि तवाफ करते हुए या वहाँ खाना काबा में जाते हुए तुम हिजरे अस्वद या रुकने यमानी को तो छूते हो, इसके अलावा दूसरे जो दो कोने पीछे रह जाते हैं उनको तुम नहीं छूते। पहला एतराज़। और दूसरा आप पर एतराज़ हमें क्या है कि वरा आईतु का, हम तुमको देखते हैं, तल बसु तुम पहने रखते हो, नआलल सबतीयता तुम सिबती जूते पहन लेते हो, तुम जूते पहने रखते हो सिबत के। अब ये कौन से है ये भी आपको बाद में पता चलता है। और तीसरा एतराज़ क्या है, वराइतु का, और मैं देखता हूँ तुझको, तस्बुहु बिसुफ्रती कि तुम जर्द रंग का हिजाब लगाते हो, यानी बालों को जर्द रंग का रंग लेते हो। चौथा एतराज़, वराइतु का इज़ा कुंत बिमक्कत अहलन नासु इज़ा रावुल हिलाला वलम तो हिल्ला अंत हत्तकान यौम तरवीजा। और अगला एतराज यह है कि मक्का में दूसरे लोग जो हैं वो तो ज़िलहज का चांद देखते ही अहराम बांध लेते हैं, मगर आप तो 8वीं तारीख तक अहराम नहीं बांधते। हज पे जाएं तो 8वीं तारीख को बांधते हैं, मक्का के लोगों का रिवाज था कि वो यकम से बांध लेते थे। तो किसी ने इन पर एतराज़ कर दिया। अब इतने ज्यादा एतराजात का जवाब क्या मिला, काला बोले, कौन बोले, इब्ने उमर बोले, अमल अरकानु, जहां तक वो दो कोनों को छूने की बात है, फाइनी लमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमस्सु इल्लल यमानियैन, मैंने नहीं देखा रसूलुल्लाह को कि दोनों यमानी रुकनों के अलावा किसी दूसरे रुकन को हाथ लगाए। क्या इतनी बात काफी नहीं है? आज हम जब किसी को बात कहते हैं तो लोग आगे से क्या कहते हैं, नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है। सहाबा के लिए इतनी दलील काफी थी कि मैंने अल्लाह के नबी को नहीं देखा। हम तो आगे कहते वजह हिकमत फिर बुजुर्ग फुला फुला, कहते इसलिए नहीं किया कि अल्लाह के नबी नहीं करते थे, दैट्स इट, खत्म। बाकी रह गई बात, वमन आलो सबतियतु फाइनी रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यलबसु नालुल्लती लैसा फीहा शारुन व यतवद्दउ फीहा। सिबती जूतों के मतलब यह है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जूतियां पहने देखा जिन पर बाल ना थे और आप इनमें वजू फरमाते थे। आज भी आप देखिए कि कुछ लोग कहते हैं कि चमड़े की सॉक्स पहनोगे तो आप मसा कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ये बात उसी के ऑपोजिट पे जा रही है, जूता किसी भी किस्म के हो सकते हैं। अब ये सिबती जो लफ्ज है ना, सब्त से है, असाब उस सख्त भी आपने पढ़ा है, सबता कहते हैं काटने को। ये खास किस्म के जूते थे। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि जो फर वाले जूते हैं जो बहुत मोटी खाल के, बस उसके अंदर तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एक आम, जैसे आप ये कह सकते हैं कि कंफर्टेबल शूज, सख्त कहते हैं काटने को, रिलैक्स होने को। तो ये ऐसे ही जैसे हम कोई कैजुअल जूते पहनते हैं, तो कहते हैं कि सिबती जूते ये कि अल्लाह के नबी सिबती जूते पहनते थे, मुराजे के सॉफ्ट जूते पहनते थे और उस पर कोई बाल नहीं थे, मोटी खाल नहीं थी, लेकिन आप इसमें वजू फरमाते थे, तो मैं भी इन जूतियों को पहनना पसंद करता हूँ। ठीक है, फाइन ना खिब अलबसा। अगला सवाल, वम्मा सुफरतु, और जहां तक रह गया खजाब लगाने का या जर्द रंग का मामला, तो फाइनी राय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने देखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यस बुगु बिहा, कि आप ये खजाब लगाते थे, फाइन ना उहिब्बु अन असबुगा बिहा, तो मैं भी पसंद करता हूँ कि मैं ये रंग इस्तेमाल करूँ। व अमल एहलाल, जहां तक रह गई बात के एहराम बांधना, ये जो लफ्ज है ना एहलाल, हल्ला ये हिल्लू से, अब ये आप कहेंगे वहां एहराम है यहाँ हलाल है, तो समझ लीजिए कि अरब लोग आज भी वैसे भी जू ही एहराम बांधते उसी वक्त वो क्या शुरू हो जाते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो एहल्ला जो है ना ये लब्बैक कहने को कहते हैं, लब्बा भी कहते हैं। अगर आपको कोई एक लफ्ज बोले लब्बा, क्या तर्जुमा है इसका, हम पंजाबी वाला लब्बा कहेंगे, ये कोई मिल गया। लब्बा का उर्दू तर्जुमा क्या है, उस एक शख्स ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा, लब्बै लब्बी तल्बिया। ठीक है, तो वहां लब्बा भी है, यहाँ ओहिल्ला से मुराद है कि अरब लोग जब एहराम बांधते थे तो उस वक्त साथ ही पुकारना शुरू होते थे। ये जो लफ्ज है ना हल्ला यो हिल्लू, ये वही है जिससे लफ्ज हिलाल भी है, कुरान पाक में आता है, या सलून का निल अहिल्ला, वो आपसे चांदों के बारे में पूछते हैं, तो जो न्यू मून होता है ना नया चांद उसको हिलाल कहते हैं, बाद वाला जो बीच का चांद होता है उसको कमर कहते हैं, जो पूरा चांद होता है उसको बदर कहते हैं। तो अरब लोग भी और आज भी कोई चांद देखे तो एकदम शोर आता है ना, चांद आ गया चांद आ गया, तो ये पुकार का मानी उसमें आ गया। इस तरह जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह से जो पहली आवाज आती है उसको भी सहलाल कहते हैं, यानी बच्चा जिंदा है और उसके मुंह से रोने की आवाज आई। तो कहते हैं कि मैं वो क्यों नहीं करता, फाइनी लमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिल्लु हत्ता तंबइसा बिही राहिलतुहु, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ احرام باندھتے جب تک کہ آپ کی سواری آپ کو لے کر نہ اٹھتی. مراد ہے کہ جب 8 تاریخ کو نکلنا ہوتا تھا عرفات کی طرف تب آپ یہ کرتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ اس ایک حدیث میں جو مجھے سب سے زیادہ پیار آ رہا ہے حضرت ابن عمر پہ, وہ ان کے اس جملے پہ کہ لمرا رسول اللہ انی رائت رسول اللہ, رائت دیکھا تھا اس لیے کیا, نہیں دیکھا اس لیے نہیں کیا. یہ ہے وہ محبت. ابن عمر کے بارے میں چند باتیں سنیے آپ کے لیے دلچسپی کی ہوں گی. حضرت عمر کے بیٹے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے نبوت پہ فائز ہوئے تو اس کے 4 سال کے بعد جو پیدا ہوئے تھے مکہ میں پیدا ہوئے. ہجرت کے وقت ان کی عمر صرف 10 سال تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے ہجرت کی تھی. تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کے سفر میں میں موجود تھا. اب آپ دیکھیے کہ نبوت کے 4 سال بعد پیدا ہوئے تو ہجرت کے وقت 10 سال کی عمر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کتنے سال کی ہوں گئی ہے؟ یعنی اتنے ینگ صحابی تھے, اتنے چھوٹی سی عمر کے صحابی تھے اور بدر میں نہیں شامل ہو سکے. گئے کہ مجھے جانا ہے, لوگوں نے کہا تم کل کے بچے ہو. 11 سال کا بچہ ہوگا نا بدر میں, نہیں جانے دیا کسی نے. اگلے سال احد آ گئی, 13 سال تھے, پھر واپس ریجیکٹڈ کہ نہیں تم نہیں جا سکتے. کہتے پہلی جنگ جس میں لوگوں نے مجھے جانے دیا وہ خیبر کی جنگ تھی. آج ہمارے 11, 12, 14, 15 سال کے بچے کو یہ شوق ہے کہ میں بھی اسلام کے لیے کچھ کروں, اس کا کوئی دفاع ہو کچھ ہو, کیونکہ ہم نے ان کے ذہن اتنے بزی کر دیے دنیا کی چیزوں میں. وہ یہ تو اب سوچتے ہی نہیں ہیں کہ انسانیت کے لیے اسلام کے لیے کچھ کریں, ہر چیز کی تو ان کو خود بھی ابھی ضرورت ہے. بہت پیارے صحابی تھے. ان کی جو سب سے بڑی خوبی ہے نا, یہ سنتوں کا بہت اہتمام کرتے تھے. ایک دفعہ سفر کے اندر کسی جگہ سے گزرے, ان کا غلام نافع ہے وہ ان کے ساتھ تھا, ایک جگہ ہاتھ سے اشارہ کیا, سواری روکی, سواری سے اترے, ایک جگہ پہ جا کے اس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے, پھر اٹھ کے آگے. غلام کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ نہ آپ فارغ ہوئے نہ آپ کو کوئی ضرورت تھی, یا آپ ایسے بیٹھ کے اٹھ کے کیوں آگے؟ کہا اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ سفر کیا تھا, اسی راستے سے ہم گزرے تھے, اس جگہ پہ جہاں میں اترا ہوں اس جگہ اللہ کے نبی اپنی حاجت سے فارغ ہوئے تھے, تو میں نے سوچا کہ آج میں جا رہا ہوں تو میں اس سنت سے کیوں محروم رہوں, میں صرف اس محبت میں بیٹھ گیا کہ یہاں میرے نبی بیٹھے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں. اسی طرح نافع ہی کے ساتھ ایک دفعہ جا رہے تھے تو دور سے بانسری کی آواز آئی, فلیوٹ بولتے ہیں غالباً اس کو, تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دی اور غلام سے کہا کہ جب آواز آنی بند ہو جائے گی تو مجھے بتا دینا. انگلیاں بند رکھی, جب تھوڑی دور گئے آواز ختم ہوئی تو غلام نے کہا آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کہا اسی طرح جس طرح آج تم میرے ساتھ ہو, ایک دفعہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ گزرا تھا تو آپ نے بانسری کی آواز سن کے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تھی. اور آج امت کا حال یہ, وہ کہتے ہیں چلو میوزک نہیں بانسری تو بجا دو. کسی کی بات میں نے پہلے شیئر کی تھی کہ بڑے بڑے ہوٹلز میں جب افطاریاں لوگ کرتے ہیں تو وہاں تو میوزک آلا مسٹ ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم افطاری پہ لوگوں کو بلا کے ادھر بیٹھے ہیں میوزک تو بند کریں. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ہوٹل کے پروٹوکول کے خلاف ہے, چلیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم لائیو میوزک بند کر دیتے ہیں, ہم بانسری بجوا دیتے ہیں. یعنی یہ ہمارا ظلم ہے نا. آج ہماری امت کہاں کھوئی ہوئی ہے, نیکیوں کے نام پر بھی گناہ کرتی ہے. کیوں نہیں کہیں گے آپ, پیسے دے کے گئے ہیں, کوئی مفت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جہاں آپ کی مجبوری ہے یا آپ کو کوئی نہیں کرتا, لیکن جہاں آپ کر سکتے ہیں وہاں تو کرنے کی ضرورت ہے نا. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت باتوں سے نہیں عمل سے جھلکتی ہے. جتنا ہم اللہ کے نبی کے طریقوں پہ چلیں گے اتنا ہمیں اچھا لگے گا. ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ خربوزہ سامنے رکھا ہوا ہے تو کھا ہی نہیں رہے. پوچھا آپ کیوں نہیں شروع کرے؟ کہا مجھے یاد نہیں ہے کہ اللہ کے نبی خربوزہ کیسے کھاتے تھے, توڑ کے کھاتے تھے, کاٹ کے کھاتے تھے, کیسے کھاتے تھے. تو یہ محبت ہے جو بولتی ہے. پھر اس کے بعد اگلا باب دیکھ لیتے. اچھا اس میں اب جوتوں کی بات ہے نا, تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جس طرح موزے پہ ساکس پہ مسا ہو جاتا ہے اس طرح جوتے پہ بھی ہو جاتا ہے, تو یہ درست نہیں ہے, یہ روایت ضعیف ہے. پاؤں دھونے چاہیے, ایک دفعہ پاؤں دھو کے ساکس پہن چکے ہیں پھر اس کے بعد آپ اس ساکس پہ مسا تو کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وضو میں اصل اعضاء کو دھونا ہے. اگر مسا کیا ہو تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یتودا فیہا, بلکہ یتودا علیہا ہونا چاہیے تھا. یہ اس کی ڈسکرپشن ہے فتح الباری میں. تو بہرحال یہ مسائل انشاءاللہ سارے آپ کے ساتھ ڈسکس ہوں گے آگے جا کے. اگلا باب دیکھ لیتے ہیں. الباب تیمن فی الوضوء والغسل, وضو اور غسل میں دائیں جانب سے شروع کرنا. اب دیکھیے آپ یہاں یہ بھی تو نوٹ کریں نا, اسپوکن عربی جب آپ لفظ کہیں پڑھتے ہیں تیمن تو ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں یہ کیا ہوگا, یہ یمن ہے, پتہ نہیں یہ تیمم ہے. لیکن آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تیمن کیا ہے, یمین سے. تیمن کہتے ہیں کسی کام کا رائٹ سائڈ سے شروع کرنا. मतलब जैसे अगर कोई माँ अपने बच्चे को कहेगी कि दाएं से शुरू करो, तो वो इसी के अमर का सीगा बोलेगी, ठीक है? तो दाएं तरफ से शुरू करना, यानी अब ये भी एक क्वेश्चन है कि वजू कर रहे हैं तो क्या लेफ्ट साइड पहले धो लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता। तो इसके बारे में हमारे सामने अब मसाइल है, और वो क्या है? अन आयशा रदी अल्लाह अन्हा कालत, पढ़ लीजिए अभी। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युजिबुहु, पसंद करते थे, अत्तयम्मुनु, दाई तरफ से शुरू करना, जी फी तनाउलिही व तरज्जुलिही व तुहूरिही व फी शानिकुल्लिही। बल्कि आप इसको याद करें, और अगर लिख सकें तो इसको अपने होमवर्क के तौर पे लिखें, क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ें और जो बच्चों को सिखाने में बहुत अच्छी हो सकती हैं। क्या? हज़रत आयशा फरमाती हैं, कान नबी यूस नबी सल्लम थे, यो जीबहू पसंद करते, तयम मनु दाई तरफ से शुरू करना, फी किस मामले में, तान नुली ही जूता पहनना, नाल से है, फिर उसके बाद तरजुली ही कंगी करना, व तुहूरी ही और तहारत करना, वफी शानी कुल्ली ही और हर तरह के काम को शुरू करना। तो गोया के बैतुलखला में जाएं, मस्जिद में से निकलें, नाक साफ करें, इस्तंजा करना, ये एग्जेम्प्टेड है। ये चीज़ें लेफ्ट साइड से करते थे। क्या? टॉयलेट में जा रहे हैं तो पहले उल्टा पाँव, यानी लेफ्ट साइड आप रखेंगे वॉशरूम में, मस्जिद से निकलते हुए भी लेफ्ट साइड पहले निकालेंगे, नाक साफ करें तो लेफ्ट हैंड से करेंगे, इस्तंजा करते हैं लेफ्ट से, बाकी राइट से, क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों हाथ अल्लाह ने तो बनाए हैं। लोग आपसे सवाल कर सकते हैं, तो उसका जवाब ये कि जिसने बनाया उसी ने ये बताया कि सीधे से क्या करो, उल्टे से क्या करो। देखिए एक छोटी सी मिसाल समझिए कि आप एक जूते का जोड़ा खरीद के लाते हैं, राइट फुट राइट में डालते हैं, लेफ्ट फुट लेफ्ट में डालते हैं, क्यों? जूता बनाने वाले ने कहा है, जूते पे लिखा हुआ ये राइट है ये लेफ्ट है। दर्जी से सूट सिला के लाते हैं, वो कहते हैं ये शलवार है ये कमीज है, कमीज कमीज की जगह पे शलवार शलवार की जगह पे पहनते हैं। किसी को देखें कि सीधा पाँव उल्टे में, उल्टा पाँव सीधे में डाले, बेवकूफ कहेंगे ना वो, कि जूता ही नहीं तुमने अच्छा बनाया, पाँव दुब गए, गिर गया, गिरते गिरते बचा, भाई क्यों? बस लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट पे किया। कभी को करता है? दर्जी की बात फौरन मान लेते हैं। तो जब अल्लाह के नबी को काम करते हैं या कहते हैं तो हम उसमें क्वेश्चन लाते हैं। जिस तरह उल्टे जूते में पाँव डालकर इंसान अनकंफर्टेबल होता है ना, इस तरह आज हम लोगों ने अपनी जिंदगियां अनकंफर्टेबल बनाई हुई हैं सुन्नतों से दूर होके, और अल्लाह की पसंद और नापसंद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद और नापसंद को छोड़कर। तो जब हम सुन्नतों में रंगेंगे इंशाल्लाह हमारे आधे से ज़्यादा मसाइल वहीं ख़त्म होंगे, हमारी बीमारियां परेशानियां सब ख़त्म होंगी, और जो भी आज हमारे साथ प्रॉब्लम्स है उसमें से बहुत सारों की वजह हमारा खाना पीना सोना जागना ये सब कुछ सुन्नत से मुख्तलिफ तरह से हो जाना। तो अल्लाह ताला से ये बहुत दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जो तुझे तरीका पसंद है और तेरे नबी को पसंद है तो मुझे भी उसी कादी कर दे। इसके बाद अब अगला थोड़ी सी तवील रिवायत है, बाब इल्तमासुल वुदूई इज़ा हानत सलातु। इल्तमास तलाश करना, अल वदू, वदू क्या होता है जी? पानी। इज़ा जब हानत सलातु, जब हो जाए नमाज का वक्त, यानी सफर में थे पानी नहीं था अब क्या करें। अन अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ालु, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखा, वहानत सलातुल असरी, हाजिर हो चुका था वक्त असर का, यानी असर का वक्त शुरू हो चुका था, फल तमसन नासुल वदुआ, तो लोगों ने तलाश किया वजू का पानी, फलम यजिदूहु, फिर उसको नहीं पाया, फ़ौतिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर इसके बाद लाया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बी वदू इन एक बर्तन में वजू का पानी, फवदा फी ज़ालिक लिनाय यदहू, फिर उसके बाद आपने अपना हाथ मुबारक इस बर्तन में रख दिया, वामरन्नास और लोगों को हुक्म दिया, अन यतवद्दउ मिन्हु, के इससे तुम वजू कर लो, काला कहने लगे, फरअइतुल माअ, तो हमने देखा क्या, यम्बुउ फूट पड़ा, मिन तहति असाबी ही उनकी उंगलियों के नीचे से, यानी ये मौजदा था आपकी इन उंगलियों के नीचे से पानी के चश्मे जैसे निकलते हैं, हत्ता तवद्दउ यहाँ तक के सब ने वजू किया, मैं निंदी आखिरी हिम यहाँ तक के आखिरी ने भी उससे वजू कर लिया। और आपको पता कितने लोग थे उस वक्त वजू करने वाले? तकरीबन 300। 300 के करीब लोग थे जब ये मौजज़ा हुआ था। तो ये कब होता है? जब जंगों में जाते हैं, और ये गालिबन गज़वा खंदक के मौके की बात है। तो ये मौजज़ा था। अच्छा, आज नबी सल्लम की इस सुन्नत को देखें तो पीर साहब की उंगलियों से भी तो निकल सकता है ना पानी? नहीं, यहाँ समझ लीजिए लफ्ज़ मौजज़े को, फायदा होगा। देखिए मौजज़ा लफ्ज़ जो है ना, मौजज़ा लफ्ज़ है ना, इसका रूट क्या होगा? आइन जीम ज़ा आजज़ा। मौजज़ा कहते हैं वो चीज़ जो अक्ल को आजिज कर दे। मौजज़े का ताल्लुक रसालत के साथ है। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीजीन थे, आपके बाद अब नबूवत नहीं है, इसी तरह आपके बाद मौजज़ात भी ख़त्म हो गए। ये जो 10 बीवियों के मौजज़े और कहानियाँ लोग पढ़ते हैं, ये सिर्फ हमारी अपनी बनी बनाई बातें हैं। ठीक है, अल्लाह किसी को कोई करामत दिखा दे, कोई बहुत नेक है, जैसे ऐसी कुछ मिलती हैं सहाबा की। हज़रत उमर के बारे में आता है कि उन्होंने देखा कि सारिया एक कमांडर थे जिनको आपने लड़ने के लिए भेजा, तो फौजों को शिकस्त हो रही है, तो दूर मदीना में रहते हुए अल्लाह ताला ने हज़रत उमर को वो मैदान जंग दिखा दिया, और उन्होंने यहाँ से आवाज़ दी, सारिया इला जबल, जबल की तरफ चले जाओ। सारिया कहते मैंने उस मैदान जंग में उमर की आवाज़ अपने कानों से सुनी, और उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की, तो सिर्फ अल्लाह ने फतह में बदल दिया। ये कम कम बातें होती थी। आज किसी इंसान के साथ इस तरह की कोई बात रखें, करामत है, वो तो सोते ही नहीं है, वो तो एक टांग पे खड़े रहते हैं, वो तो कभी बेवजू नहीं हुए, दिस एंड दैट, ये सिर्फ एग्जेजरेशन है। अगर कहीं नजर भी है, उस भी लपड़ के छोड़ दे। इसी से शख्सियत परस्ती होती है, इसी से भी शिरकत है। तो अल्लाह के नबी की जो बातें हैं वो हम अपने एक दूसरे के अंदर नहीं ढूंढ सकते। लेकिन यहाँ से जो बात पता चली वो ये है, पानी का ढूंढना। यहाँ असल आपने गौर नहीं किया, लफ्ज़ के इल्तमासुल वदौ, पानी नहीं है तो बैठ के पानी नहीं है, पहले ढूंढिए, शायद मिल जाए। गाड़ियों में बाद जब पीने का पानी रखा होता है बॉटल में, उधर चले जाएं, किसी पब्लिक टॉयलेट में चले जाएं, पानी ना मिले तो और बात है, लेकिन पानी ढूंढना लाजिम है। फिर उसके बाद अलमाउल्लज़ी युग़सलु बिही शअरुल इंसानी, जिस पानी से आदमी के बाल धोए जाएं, यानी वो भी पाक हो, गंदे पानी से वजू नहीं होगा। शअर कहते हैं बालों को, हेयर्स, ठीक है, इंसान के बाल कैसे धोंगे। वानहु रदियल्लाहु, यानी हज़रत अनसी से रिवायत है, अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा हलका रासहु, जब आपने मुंडवाया अपना सर, यानी सर के बाल मुंडवाए हज के मौके पे, काना थे अबू तलहा अव्वला मन अखज़ मिन शारिही, तो अबू तलहा वो पहले शख्स थे जिन्होंने आपके बाल उठा लिए। अब आप देखिए कि इससे दो तीन बातें पता चलती हैं। पहली बात है कि अल्लाह के नबी ने भी वो सारे अरकान अदा किए जो दूसरों ने किए। आपको पता है कि मर्द उम्रा करने के बाद या हज करने के बाद अपने सर के बाल मुंडवाते हैं, तो अल्लाह के नबी ने भी किए। दूसरी बात यह है कि हज़रत अबू तलहा ने आपके कटे हुए बाल उठा लिए, ये क्या थी? मोहब्बत थी ना। अब अबू तलहा ने ये बाल उठा लिए तो पता चला कि बाल पाक है, नापाक चीज़ होती तो अल्लाह के नबी इसको बिल्कुल ना देते, ठीक है। फिर दूसरी बात है कि इन्हें धोने के लिए जो पानी उसमें रह गया, गीले बाल थे ना, तो वो भी तो पाक थे ना। अच्छा, फिर यहाँ थोड़ी सी बात कर लें कि जब नबी सल्लम के बाल उठा सकते हैं, तो फिर आज भी किसी बुजुर्ग के बालों को उठा लें? नहीं उठा सकते, ठीक है। तीसरा सवाल बना लीजिए कि क्या आज भी अल्लाह के नबी के बाल कहीं मौजूद हैं? कैसे मौजूद हैं? और जो तस्वीरें खूबसूरत खींची जाती हैं और गुलाम म्यूजियम में, वो क्या उस वक्त इस तरह की तस्वीरें या ऐसी चीज़ें थी? इन सब से बचिए। देखिए, आपको कई ऐसी ईमेल्स और मैसेजेस आम किए जाएंगे, ये हज़रत आयशा का घर है, ये हज़रत फातिमा का घर है, ये जबूतर, और कलर तस्वीरें होती हैं। हैरत की बात है कि उस दौर में कैमरा कौन सा था जो तस्वीरों को खींचे, और बिल फर्ज वो सब ठीक भी हो तो व्हाट एल्स। कुरान मौजूद है, हदीस मौजूद है, ये हमें हिदायत नहीं दे सकी तो मैं बीबी फातिमा के घर की वो पथरीली दीवारें हिदायत देंगी? इन चीज़ों को ओवरलुक करना चाहिए। इस तरह बाज़ लोग नबी सल्लम के पाँव का जूता बना लेते हैं, किसने दिया, कहाँ से आया, इतना फैंसी जूता है वो जिसका अमूमन नक्शाम किया जाता है। तो जब उम्मत जो है ना अमल करती है ना, तो उस वक्त उनको इन छोटी छोटी चीज़ों की जरूरत नहीं होती। जो अमल से दूर होते हैं ना, फिर वो कहते हैं कोई सहारा तो मिल जाए जिसकी बुनियाद पे हम कल अल्लाह ताला को राज़ी कर दें। तो इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों से अपने आप को हमने बचाना भी है, और फिर अल्लाह ताला से इस बात की दुआ भी करनी है कि अल्लाह तू हमारे लिए दीन को उसकी रूह के साथ समझने की तौफीक दे। अगला बाब देखिए, इज़ा शरिबल कल्ब फी ईना या हदिकुम, जब पी जाए कोई दरिंदा या कुत्ता पानी किसी बर्तन में से, यानी जब कुत्ता बर्तन में मुंह डालकर पी ले तो क्या किया जाएगा? हदीस से हमें पता चलेगा कि 7 मरतबा धोया जाएगा। ये आप सब दोहरा ले, हो सकता है राह चलते किसी कुत्ते से वास्ता पड़ जाए, और कोई आपके नेबर वालों का कुत्ता जो है वो आपके किसी बर्तन को छू जाए जो आपके बाहर पार्क में या लॉन में रखा था, تو کیا کریں گے؟ دہرائیے کا ساتھ. عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب القلب فی اناء احدکم فلیغسلہ سبعاً. جب کتا تمہارے کسی کے برتن میں سے پی لے تو چاہیے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھوئے. اور 7 مرتبہ دھونے کی بھی ڈسکرپشن آگے آتی ہیں کہ پہلے مٹی سے دھوئیں گے اور اس کے بعد پانی سے. کیوں؟ آج دیکھیے سائنس نے بتا دیا کہ کتا جو ہے نا, اس کا جو تھوک ہوتا ہے نا, اس کے اندر ایسے زہریلے جراثیم ہوتے ہیں جن کو صرف مٹی جو ہے پاک کر سکتی ہے. اللہ کے نبی کو یہ بات کس نے بتائی؟ آپ تو طب نہیں جانتے تھے, آپ ڈاکٹر نہیں تھے, آپ حکیم نہیں تھے. ہاں, تو مٹی سے جب اس کو کر لیں گے تو پھر اس کے بعد پانی سے. اب دیکھیے جو کتا لورز ہیں وہ کیا کہیں گے, واہ کتا اللہ نے بنایا. تو اللہ نہیں بنایا, اسی نے بتا دیا. بلی کے بارے میں صحابہ نے پوچھا تھا کہ بلی ناپاک ہے, نجس کا نہیں. انہ من الطوافین, یہ تو تمہارے ارد گرد طواف کرتی رہتی ہے, اس سے بچوں کے کیسے, یہ تو گھر کے ہر برتن میں منہ ڈالتی ہے. تو بلی نہیں نجس, آپ بھی بلی کا سب پی سکتے ہیں, ایک ہی برتن رکھ لیں. اگر بلی کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اٹس اوکے, لیکن کتے کے بارے میں اسلام کا نظریہ بہت سخت ہے, ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس کو 7 دفعہ دھویا جائے گا. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کانت الکلاب تبول. دیکھیے آپ کو یہاں اب یہ بھی ایک اور بھی وضاحت مل رہی ہے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے دور میں کیا ہوتا تھا, تھے کتے تبولو پیشاب کر دیتے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے جو تھے وہ آتے تھے تو پیشاب کرتے تھے. وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. یعنی کتے آتے تھے مسجد میں اور صحابہ کرام وہاں کسی جگہ پر پانی نہیں چھڑکتے تھے. اب اس کو سمجھیں, یہ تو دونوں کنٹرڈکشن لگ رہا ہے. ادھر کہا گیا کہ کتا منہ ڈال دے تو آپ اس کو دھوئیں گے 7 دفعہ, یہاں کہا جا رہا ہے کہ مسجد میں بھی آتے تھے تو کچھ نہیں کرتے تھے. تو پہلی بات تو یہ کہ اسلام کے ابتدائی دور کا واقعہ تھا, ٹھیک ہے, ابھی یہ سارے حکم کام نہیں آئے تھے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ مٹی کے اوپر, کچی مٹی کے اوپر اگر کتے نے کچھ کر دیا تو مٹی تو پاک کرتی ہے. ہم نے بھی تو مٹی سے اس برتن کو دھونا تھا, تو اللہ نے مٹی میں یہ صلاحیت رکھی. بعض دفعہ آپ میں سے کوئی وہم کرتا ہے, ہم باہر گئے ہمارے ابائے نیچے لگ گئے, کوٹ لگ گئے, جوتے لگ گئے, وہاں تو کتے بھی پھرتے ہیں, اٹس اوکے. حدیث میں آتا ہے کہ راہ چلتے اگر کپڑے کو بھی کچھ لگ جاتا ہے آگے جاؤ گے جھڑ جائے گا, پاؤں میں مٹی میں کوئی گندگی ہے, کتے بھی گزر گئے اوپر سے تھوڑی دیر بعد دوسرے گزریں گے تو راستے پاک ہو جاتے ہیں. لان ہے, پارک ہے, لوگ بعد وہم کرتے ہیں کہ جی یہاں کتے گزرتے ہیں, تو مٹی کا معاملہ فرق ہے. ہاں کسی کا گھر کارپیٹ ہے اس کو تو پھر بچانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ان ساری چیزوں کو لیا جائے گا. تو بہرحال آپ یہ دیکھ لیجئے ساری چیزیں جو ہم سب کے سامنے, اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. جی آپ جی اس کے لیے بھی سمجھ لیجئے, یہ کوسچن ان کا اچھا ہے کہ راہ جاتے کتا چھوتا ہے تو کیا کرے, چیک کیجئے کہ کتے کی کیا جگہ چھوئی ہے. اگر اس کی صرف سکن چھوئی اور آپ کے کسی اوپر کے کپڑے پہ اٹسو کے کتا منہ ڈال دے یا منہ اس کا لعاب لگ جائے, کوئی گیلا پن آ جائے, پھر اوائڈ کر, پھر اس حصے کو دھو لیجیے. چلیے اتنا کافی آج کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے اس کو آسان کر دے سیکھنا سمجھنا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.